بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا درود بھیجئے محمد وآل سارے ثواب کی مجلس ہے اور مقصد یہ ہے کہ ان محرومین کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے. خدا انشاءاللہ آخرت میں ان کے درجات اور زیادہ بلند فرمائے، تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرمائے. انشاءاللہ جو اعمال حسنہ انہوں نے زندگی میں انجام دیے پروردگار بہتر سے بہتر سب سے بڑھ کر اس کا اجر عظیم نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت کے حصول کے لیے اور ان کے اخروی مقامات کی مزید بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. خدا تعالیٰ کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین مبین کی نعمت سے نوازا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہم سب کو نصیب کی ہے. جو فکر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دی ہے وہ عقل اور منطق کے حساب سے اتنی مضبوط ہے کہ اگر دنیا میں صرف عقل کا دور دورہ ہو، صرف منطق قبول کی جائے، تو پھر قطعاً اہل بیت اطہار کی فکر کے سوا کسی فکر کا کوئی امکان نہیں ہوگا. یہ فکر 100% عقل و شعور کے اوپر ہے، اور جیسے جیسے دنیا عقل اور شعور کے اندر آگے بڑھتی جائے گی یقیناً اس فکر کے لیے امکان بڑھتا چلا جائے گا. اس اعتبار سے اگر آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں، اور دوسری طرف سے ہم لوگوں سے یہ بھی سنیں کہ آج کا زمانہ عقل کا زمانہ ہے، تو پھر دو میں سے کوئی ایک بات صحیح ہوگی. یا تو یہ زمانہ عقل کا زمانہ نہیں ہے، یہ کسی اور چیز کا زمانہ ہے، یا جس طرح سے ہمیں اہل بیت کی فکر کو پیش کر دینا چاہیے تھا ہم نے ویسا پیش نہیں کیا. ہمیں یوں لگتا ہے جیسے کسی حد تک پہلی بات صحیح ہے، کسی حد تک دوسری بات بھی صحیح ہے. ایک حد تک تو یہ بات صحیح ہے کہ زمانہ صرف عقل کا زمانہ نہیں ہے، بالآخر باطل بھی بیچ میں ہے، اس کے اپنے حربے ہیں. دنیا میں جو سیاستیں چل رہی ہیں کیا یہ صرف عقل سے چل رہی ہیں؟ یہ مکاری کی سیاست ہے. دنیا میں جو کچھ میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے یہ عقل کی بات ہے، یہ سراسر فریب کی بات ہے. تو عقل کا زمانہ تو ہے، ایک حد تک ہے، ایک حد تک کچھ لوگ تیار ہوئے عقل کی بات سنیں، عقل کی بات سمجھیں، لیکن اگر اوپر سے اس دنیا کو دیکھیں دنیا ظالموں کے ہاتھ میں ہے، دنیا نفس پرستوں کے ہاتھ میں. لہذا آپ کی آج کی دنیا میں اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ سچا زیادہ کامیاب ہوگا دنیا کے اعتبار سے یا جھوٹا زیادہ کامیاب ہوگا، کیا جواب دیں گے آپ؟ جھوٹا. तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लें कि वो शख्स जो मक्कारी करना जानता हो वो ज़्यादा कामयाब होगा दुनिया के एतबार से, या वो शख्स जो सबसे खलूस से मिलता हो। दुनिया के एतबार से मक्कारों का दौर है, तो ये एक मुश्किल है। लेकिन एक और मुश्किल ये है कि जिस तरह से हमने अहले बैत की फ़िक्र को पेश कर देना चाहिए था, हमने भी उस तरीके से पेश नहीं किया। अब सिर्फ एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करके एक मौजू की तरफ चंद मिनट्स आपकी तवज्जो लेना चाहूँगा। दुरूद भेजेगा मुहम्मद सादा से एक मामला है, वो ये कि अहले बैत ने हमें हमेशा अदल की दावत दी है, इंसाफ की दावत दी है। एक रिवायत के अंदर इरशाद फरमाया कि अगर तीन में से कोई एक खसलत इंसान के अंदर हो तो कतअन खुदा उसको जन्नत में लेके जाएगा। एक रिवायत में इरशाद फरमाया कि तीन में से एक भी खसलत इंसान के अंदर हुई तो कतअन खुदा उसको जन्नत में लेके जाएगा। वो जो तीन खसलतें हैं उनमें से अगर कोई पूछे उनमें से कौन सी खसलत मिसाल के तौर पर हम लोगों से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, फरमाया इंसाफ करो। अब ज़ाहिर ये काम बहुत मुश्किल काम है। अब मिसाल के तौर पर इंसान चाहे कि अपने दीन के साथ इंसाफ करे, उसी में मुश्किल में पड़े। भाई दीन से इंसाफ करने का मतलब क्या होगा? कम से कम वाजिबात को तो पूरा करें ना। अभी आप मिसाल के तौर पर मैं और आप इस आबादी के अंदर चले जाएं और इस आबादी के अंदर खुदा ना करे ना हो कभी ऐसा, लेकिन अगर ये पर्दे चाक हो जाएं कि कितने लोग हैं जो वाजिबात के पाबंद हैं, तो यही मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ये इंसाफ कहाँ हुआ? तो अब जिस तरीके से हमें अहले बैत की फ़िक्र को पेश कर देना चाहिए था वो हम ज़ाहिर पेश नहीं कर सके। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बुनियादी हैं, बहुत असासी हैं, लेकिन मुश्किल हमारे साथ ये है कि हमने कहीं अहले बैत की फ़िक्र को एक स्कूल की तरह एक तरतीब से कभी पढ़ाई नहीं। आप खुद तसव्वुर करें कि जो लोग हमारी आबादियों के अंदर मौजूद हैं में से अक्सर लोगों ने तो स्कूल को भी बहुत ज़्यादा तरतीब से नहीं पढ़ा हो। हमारे जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो क्या पढ़ाया जा रहा है? चलो वो अगर एक तरतीब से पढ़ा भी हो किसी ने, पहली क्लास से लेकर मसलन मास्टर्स तक, ग्रेजुएशन तक, पीएचडी तक पढ़ा भी है, कोई किसी से पूछे कि दीन कहाँ पढ़ा है, दीन की कितनी क्लासें ली हैं? कुछ है ही नहीं। अच्छा, अगर दीन की हमने वाकई क्लासें नहीं ली हैं तो हमने दीन कैसे सीखा है? दीन साहब आपने ऐसे सीखा है, मैंने ऐसे सीखा। मिसाल के तौर पर बोलिए कि मैं किसी की चेलों की मजलिस में गया, मैं किसी की बरसी की मजलिस में गया, या मैं अय्याम अज़ा के दौरान मजालिस में गया, जितना दीन मुझे सुनने को मिल गया वो मैंने सीख लिया। अच्छा, इस तरह दुनिया में आज तक कोई इंजीनियर बना है क्या? यानी आप किसी आदमी से पूछें भाई तुम इंजीनियर हो, वो क्या हाँ मैं इंजीनियर हूँ। उससे पूछे तुम इंजीनियर कैसे बने, तो वो हमसे कहे कि मैं वीकली इंजीनियर्स की एक गैदरिंग होती है उसके अंदर बैठता हूँ। तो हम इसको इंजीनियर मानेंगे कभी? कभी भी नहीं मानेंगे। कहेंगे नहीं भाई तुम्हारा तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तुम वीकली गैदरिंग में बैठते थे, किसी दिन तुम सुनते थे, किसी दिन तुम नहीं सुनते थे, किसी दिन आते थे, किसी दिन देर से आते थे, किसी दिन जल्दी आ जाया करते थे, किसी दिन बोलने वाला तुम्हें पसंद आया, किसी दिन बोलने वाला तुम्हें पसंद नहीं आया, इसका क्या हिसाब किताब? अब तसव्वुर कीजिए जो हम दीन सीख रहे हैं वो कहाँ सीख रहे हैं? हमारे तो कोई रस्म तरतीब है ही नहीं ना। इस मामले में बाज़ लोग जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, इस एक शायद मामले में हमारे बच्चों से ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों को रेगुलर कोर्स में भेजते हैं। जो हम लोग यहाँ पर रहने वाले हैं, हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा दीन महफूज है, लिहाजा हम लोग खुद भी महरूम रह गए इस बात से और हमने बच्चों को भी इस बात से महरूम कर दिया कि हमने रेगुलर कोर्सेज में भेजेंगे। अब इसके नतीजे में क्या हुआ? इसके नतीजे में बहुत बड़ी बुनियादी मुश्किल वहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। अब एक मुश्किल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, दुरूद भेजेगा मुहम्मद वाले मोहम्मद। अब देखिए जो इसाले सवाब की मजालिस होती हैं ये कुछ फर्जियों के ऊपर मुबतनी होती हैं। मसलन ये जो मैं और आप बैठे हैं इसाले सवाब की मजलिस के लिए, चाहे ये बरसी हो, चाहे चेलों हो, चाहे किसी भी किस्म की मजलिस हो, हफ्तों में क्यों ना हो, फर्जिया क्या है? फर्जिया ये है कि जो दुनिया से गया है उसके आमाल का दरवाज़ा खुद उसके हाथों बंद हो गया। وہ خود اب کوئی اعمال انجام نہیں دے سکتا. تو خدا تعالیٰ نے اس کی سہولت کے لیے ایک ذریعہ رکھا ہے کہ اگر دنیا میں رہنے والے اس کے نام پر کچھ اعمال انجام دیں تو خدا اس کا ثواب اس مرحوم مرحومہ کو پہنچا دے گا. یہ حکمت ہے ہمارے یہاں بیٹھنے کی. اب ہم نے اس سلسلے میں کیا سوچا؟ ہم نے یہ سوچا کہ جو بھی دنیا سے گیا ہے اس تک اگر ہم چاہتے ہیں کہ ثواب پہنچے تو کون سا عمل ذکر سید الشہداء سے بڑھ کر ہوگا؟ ہم نے یہ سوچا. صحیح سوچا. ہم نے سوچا کہ کون سا عمل دین سیکھنے اور سکھانے سے بڑھ کر ہوگا. اس خاطر مجلس منعقد کی جاتی ہے کہ بھئی اس میں کوئی دین سکھائے گا, کچھ لوگ دین سیکھیں گے, ذکر سید الشہداء ہوگا, اہل بیت کا نام لیا جائے گا, ان کی تعلیمات ذکر ہوں گی. بہت بڑا عبادت کا کام ہے. کتنا بڑا عبادت کا کام ہے؟ اتنا بڑا عبادت کا کام ہے کہ شیخ عباس قمی نے شب قدر کے اعمال میں علم حاصل کرنے کو سب سے فضیلت کا عمل قرار دیا. شب قدر کے اعمال میں, شب قدر ہم لوگوں کے لیے دعا کی رات ہے, عبادتوں کی رات ہے. شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں لکھا شب قدر کا سب سے اہم عمل علم حاصل کرنا. تو ہم نے اس عنوان سے سوچا کہ بھئی وہ جو آخرت میں ہے اس کے اعمال میں اضافے کے لیے, مقامات کی بلندی کے لیے ہم مجلس منعقد کریں گے, اس میں دین کا ذکر ہوگا, اہل بیت کے علم کا ذکر ہوگا. اچھا, ظاہر ہے کہ یہ ایزیومڈ ہے کہ ایک آخرت ہے. اب یہاں پہ ایک سوال ہے, یہ جو کچھ آخرت ہے اس کے بارے میں ہمارا شعور کیا ہے؟ اچھا, اس میں مشکل کیوں پیش آ رہی ہے؟ مشکل اس لیے پیش آ رہی ہے کہ آخرت کا ہم نے جو ابتدا سوچا ہے, آخرت کے دور کی ابتدا کہاں سے ہے؟ تو ہم نے آخرت کے دور کی ابتدا کم از کم ہمارے برصغیر کے معاشرے میں قیامت سے سوچی ہے. قیامت سے آخرت شروع ہوگی, ہم نے یوں سوچا اپنے ذہن میں. جبکہ جو تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں اس میں آخرت کی ابتدا مرنے سے تھوڑی دیر پہلے سے. دیکھیے, آپ زیارتوں کے اندر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم البرود, اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم البرود. اچھا, یہاں پہ یوم القیامہ کیوں نہیں کہا؟ یوم برود کیوں کہا؟ خدا ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما اس دن جب ہم وارد ہوں. یہ کون سا دن ہے؟ اس کو یوم قیامہ کیوں نہیں کہا؟ یوم حشر کیوں نہیں کہا؟ اچھا, اگر کہیں ورود کا مطلب جنت میں داخل ہونا ہے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد تو شفاعت ہی نہیں چاہیے. پھر تو شفاعت ہو گئی, اس کا مطلب ہے پہلے سے جنت میں داخل ہو چکے. تو یہ یوم ورود کون سا ہے؟ تو بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں یوم الورود وہ لمحہ ہے جب میں اور آپ مر رہے ہوتے ہیں, آخرت میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمیں شفاعت چاہیے. اچھا, اب ہم لوگوں کے ذہنوں نے قیامت سے پہلے کا سوچا نہیں. یہ گویا یہ اسٹیج ہمارے ذہن سے نکلا ہوا ہے. اچھا, اگر یہ اسٹیج ہمارے ذہن میں اچھی طرح آتا تو ہم سب کو ایک بات پتا ہے, وہ یہ کہ مرنے کے فوراً بعد جو چیز حاصل ہوگی وہ یہ مرحلہ ہے, نہ کہ قیامت. قیامت بہت دور ہے اس کے بعد, البتہ کچھ لوگوں کے لیے بہت نزدیک ہے, لیکن اکثر لوگوں کے لیے قیامت میں اور مرنے میں فاصلہ ہے. خود قیامت کے بعد کیا ہوگا اس کے حساب, اس کے اوپر کیا گفتگو عرض کریں, لیکن یہی کہ انسان مرے گا تو کیا ہوگا, یہ یوم الورود ہے. اس یوم الورود کے لیے شفاعت چاہیے ہمیں. اب اس یوم الورود میں کیا ہوگا, کس طریقے سے ہوگا, صرف ایک جھلک کے طور پر آپ کی خدمت میں کہ بھئی کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو شاید بہت پہلے سمجھ لینی چاہیے تھیں. کہیں پہ ایسا ہوتا ہمارے مجالس کے ساتھ ساتھ کہ شاید کوئی لیکچرز ہوتے, کوئی ایسے کورس بن جاتے جو ہمیں ان باتوں کے بارے میں بتا دیتے کہ یہ ہے کیا. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے, اگر یہ نہیں کیا ہم نے, ہمارے بچے اس طریقے سے معاملے کو نہیں نپٹا پائیں گے. اب ایک سوال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے میں. اس دنیا میں خدا تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی اعمال انجام دینے کے لیے کہا اس کی ایک نیت سکھائی. کوئی بھی عمل انجام دو ایک نیت ہے, وہ نیت کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ, اللہ کا قرب حاصل کرو. اچھا ہم اس کو بہت دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ بھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے کہ قربتاً الی اللہ کا مطلب کیا ہے، لیکن وہی جو اجمالی مطلب پتہ ہے، اللہ کے نزدیک جانا کس چیز میں، یعنی اللہ کی صفتوں کے سے نزدیک ہونا. جسمانی طور پہ تو ہم نزدیک نہیں ہوں گے، نہ خدا جسم ہے نہ جسمانی طور پہ خدا سے کوئی نزدیک ہو سکتا ہے. خدا فاصلے طے کرنے سے قریب نہیں آ سکتا، نہ اوپر جا کے نہ نیچے جا کے، کیونکہ خدا نہ اوپر ہے نہ نیچے کہ آپ فاصلہ طے کریں گے تو نزدیک ہو جائیں گے. خدا جسم ہے ہی نہیں، خدا کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے خدا متعال صفات کا ایک مجموعہ ہم نے اپنے ذہن کے لیے آسانی کے لیے یوں سوچا ہے کہ یہ صفات کا ایک مجموعہ ہے، جس کی صفتیں خدا جیسی ہونے لگیں وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے. خدا صادق ہے، کوئی شخص بہت سچا ہونے لگے یہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے. خدا کریم ہے، کسی شخص کے اندر کرامت بڑھ جائے، شرافت بڑھ جائے، یہ خدا کے نزدیک ہونے لگتا ہے. خدا عادل ہے، اگر کسی شخص کی زندگی میں ظلم ختم ہو جائے، اس کی زندگی میں عدل بڑھ جائے، وہ خدا کے نزدیک ہونے لگتا ہے. خدا رزاق ہے، وہ دینے والا ہے، کوئی اپنی زندگی میں دینے کی ٹھان لے تو وہ خدا رزاق کے نزدیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں قربتاً الی اللہ. اچھا اب یہاں پہ ایک سوال ہے ساتھ ساتھ، مرنے سے پہلے خدا نے ہم سے کہا جو کام کرو قرب کے لیے کرو، قرب بڑھاؤ یا کم کرو؟ بڑھاؤ. کتنا بڑھاؤ؟ بڑھائے جاؤ، خدا تو بے حد حساب لا انتہا ہے، بڑھاؤ اپنے قرب کو خدا سے نزدیک. اب یہاں پہ ایک سوال ہے، جب خدا ہمیں جنت میں بھیجے گا تو ہمارے قرب کو بڑھائے گا یا کم کرے گا؟ بڑھائے گا نا، کتنی بات ہے کہ بھائی جب دنیا کے اندر ہمیں ٹاسک دیا کہ قرب بڑھاؤ، تو جب ہمیں آخرت میں انعام دے گا تو قریب کرے گا یا دور کرے گا؟ قریب کرے گا. اچھا وہاں کیا جسمانی طور پہ قریب کرے گا؟ نہ جسم خود ہے نہ ہم جسمانی، تو کس چیز میں قریب کرے گا؟ صفتوں میں قریب کرے گا، جیسے یہاں پہ صفتوں میں قریب کرے گا وہاں بھی صفتوں. اچھا اب یہاں پہ ایک سوال ہے، یہاں تو اس نے ہم سے کہا ہے کہ میں رزاق ہوں تم دینے والے بنو، اور جنت میں ہمیں کیا بنائے گا؟ عیاش لینے والا. اب آپ خود تصور کیجیے، آج تک اس کے سوا کچھ اور سوچا ہے ہم نے؟ نہیں، ہم نے جتنی جنت سوچی ہے وہ لینے والی سوچی ہے. اچھا جو خدا اس دنیا میں کہتا ہے رزاق بنو، آخرت میں جا کے کہے گا خود غرض بنو، جتنی عیاشیاں کرنی ہے کرتے رہو، کسی کی کچھ مت سوچو، یہ کہے گا ہم سے. تو ہم نے جنت کو لینے والا کیوں سوچا؟ اس کا مطلب ہے جنت میں بھی کوئی دینے کا بندوبست بھی ہوگا پھر. اس کا مطلب اب آپ تصور فرمائیں، اس کے سوا کچھ اور ممکن ہے کیا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہاں تو ہم سے کہے کہ دوسروں کے لیے جان دے دو، دوسروں پہ قربان ہو جاؤ، دوسروں کو دیے چلے جاؤ، اور وہاں جا کر کیا کہے؟ وہاں کہے کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرو، تم لوگ جنتی ہو گئے، اب تم سب خود غرض ہو جاؤ. کیا خدا یہ کرے گا ہمارے ساتھ؟ نہیں کرے گا. بھائی جس نے ہمیں یہاں پہ بڑھنے کا حکم دیا ہے وہاں گھٹنے کا حکم دے گا؟ اچھا یہ جو خدا کہتا ہے میرے قریب ہو، تو یہ کمال دیتا ہے یا محرومیت دیتا ہے؟ کمال. تو جنت میں محرومیت دے گا، وہاں تو اور کمال دے گا. تو یہاں جب دینے والا بناتا ہے تو وہاں صرف لینے والا بنائے گا یا دینے والا بنائے گا؟ ہمیں آج تک سوچا ہے کہ جنت بھی کوئی دینے کی جگہ ہے؟ نہیں. اب یہ بتائیے، یہ ہمارا تصور جنت صحیح ہے؟ اچھا اب آپ اس کے اوپر اعتراض کر سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہم نے تصور بنایا یہ تو آپ ہی لوگوں کی وجہوں کی وجہ سے بنایا. آپ نے کہا قرآن کریم میں پھل ہیں، آپ نے کہا قرآن کریم میں تخت لگے ہوئے ہیں، آپ نے کہا حوریں قصوریں محل ہیں، پھل پرندے ہیں اور سب کو نہریں جاری ہوئی، یہ سب ہم نے دیکھا. ہم نے کہا اس کا مطلب ہے کھانے پینے کی جگہ ہے. تو میں اپنے ذہن میں ایک بات سوچتا تھا کہ جو خدا ہمیں دنیا میں کہتا ہے کہ مادہ اور مادیات میں غرق مت ہو، اس میں تمہارے لیے صرف محرومیت ہے، وہ جنت میں اپنے کامیاب ترین، متقی ترین، پرہیزگار ترین افراد کو پھر وہی عیاشی میں مبتلا کرے گا یا کچھ اور ہے؟ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے جنت کو صحیح نہیں سمجھا. اچھا اب یہاں پہ ایک مشکل ہے، ابھی کچھ عرصے پہلے پاکستان سے باہر تھے میں ایک جگہ پہ، میں نے یہ بات کی تو مجلس کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے، کہیں گے مولانا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں امتحان دے دو معاملہ ختم ہو گیا، جنت میں تو امتحان نہیں ہے، آپ نے تو پھر ایک اور امتحان میں ڈال دیا. اب ان کی مشکل کیا ہے؟ ان کی مشکل یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں لینے میں تو مزہ ہے، دینے میں کوئی مزہ ہے ہی نہیں، یہ سمجھ رہے ہیں. انہوں نے یہ سمجھا ہے. ہم نے اب تک دنیا میں کیا سیکھا ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کھانے میں مزہ ہے، کھلانے میں تو قربانی دینی پڑتی ہے. حضرت ابو ذر سے پوچھو کھانے میں مزہ ہے یا کھلانے میں مزہ ہے، پوچھیں آپ ان سے. اچھا جب ہم دنیا میں جائیں گے تو چھوٹے ہو کر جائیں گے یا بڑے بن کے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کسی بوڑھی خاتون نے پوچھا کہ جنت میں کون جائے گا، فرمایا سب جوان جائیں گے. تو وہ رونے لگی، کہنے لگی اگر جنت میں سب جوان جائیں گے تو میں تو بوڑھی ہوں، میں تھوڑی جاؤں گی. فرمایا نہیں، سب جوان ہو کر جائیں گے. میں آپ سے پوچھوں گا یہ جسم کی جوانی ہے یا روح کی جوانی ہے؟ اللہ کے نبی سے ہم تصور کریں کہ جسم کی جوانی کی بات کر رہے ہوں گے. جب روح جوان ہوتی ہے تو لینے والی بنتی ہے یا دینے والی بنتی ہے؟ دینے والی بنتی ہے. اچھا جب دینے والی روح ہوتی ہے تو اس کو دے کے مزہ آتا ہے یا کرڑنا پڑتا ہے؟ ہم اتنے بڑے ہو جائیں گے ہمیں دے کے مزہ آئے گا، ہم اس چھوٹے فیس سے نکل جائیں گے. ابھی ہمیں کھا کے مزہ آتا ہے. ہم ایک ایسی دنیا میں پہنچ سکتے ہیں اللہ کی دیوی نعمتوں کے صدقے میں جہاں پر ہمیں سمجھ میں آئے گا خدائی کسے کہتے ہیں، خدائی لینا ہے یا دینا ہے. خدائی کچھ لینا نہیں ہوتا، خدائی کچھ دینا ہوتا ہے. اگر انسان واقعاً اتنا بڑا ہونے لگے کہ خدائی کے راستے پہ چلنے لگے تو دے کے خوش ہوگا یا لے کے خوش ہوگا؟ دے کے خوش ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ اگر دے کے خوش ہوگا تو یہ دے گا کیا؟ اور پھر دوسرا ایک اور بہت بڑا سوال ہے، وہ کسے دے گا؟ دے گا کسے؟ سب تو جنت میں بیٹھے ہیں، وہاں تو کوئی فقیر بھی نہیں ہے کہ انسان اس کو صدقہ دے کے خوش ہو جائے. جب کوئی لینے والا ہے ہی نہیں تو یہ دے گا کسے اور دے گا کیا؟ تو پھر ہمیں ایک بات سوچنی پڑتی ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے، یہ پھل ہوں گے، یہ پرندے ہوں گے، یہ حوریں ہوں گی اور یہ قصور ہوں گے، یہ سب واقعاً یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ ایک بہت عالیشان جملہ ہے مولانا امین، ہر جملہ ان کا عالیشان ہے. خطبہ شخشخیہ کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کی سورس ایک ہی ہے، دونوں کی زبان ایک ہی ہے. کلمات مختلف ہوتے ہیں، انداز مختلف ہوتا ہے، لیکن علم ایک ہی ہے، پیغام ایک ہی ہے. مولانا ارشاد فرمائے، ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، مجھ سے چشمے جاری ہوتے ہیں. سیل ہم لوگ فارسی میں کہتے ہیں سیلاب کو، سیلاب کو کہتے ہیں سیل. عربی میں پانی کا بہت بڑا بہاؤ آ جائے اس کو کہتے ہیں سیل. ینحدر عن السیل، ینحدر اوپر سے نیچے جاری ہونے کو کہتے ہیں. اوپر سے نیچے اگر کوئی چیز جائے، جیسے آبشار جاتا ہے، جیسے پہاڑی کے اوپر سے کوئی چشمہ نیچے جاتا ہے، اس کو انحدار کہتے ہیں. ینحدر عن السیل، مجھ سے چشمے جاری ہوتے ہیں. یہ کون سا چشمہ ہے؟ ولا یرقى الی الطیر، مجھ تک کوئی طائر کوئی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا. فرمایا میں ایک اونچائی ہوں، یہ اونچائی دو کمالات دکھا رہی ہے. نمبر ایک، یہ اونچائی اتنی اونچائی ہے کہ اس تک کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. دوسری بات یہ کہ یہ اونچائی اسٹیٹک اونچائی نہیں ہے کہ اپنی اونچائی کے اندر فخر کرے کہ مجھ تک کوئی پر نہیں مار سکتا، اس کا کوئی وجود برکت نہ دے. فرمایا میں وہ بلندی ہوں جس تک کوئی پرواز نہیں کر سکے گا، لیکن ایسا نہیں ہو کہ میں اپنے اندر فخر کر کے کسی کو محروم کر رہا ہوں، نہیں، میں دینے والا ہوں. ینحدر عن السیل، مجھ سے چشمے جاری ہوتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ کون سے چشمے جاری ہوتے ہیں؟ اگر آپ نے اس لاجک کو قبول کر لیا کہ مولا کے وجود مقدس سے جو چشمے جاری ہوتے ہیں وہ آپ کوئی بھی سوچ سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر سوچتے ہوئے، کس چیز کے چشمے جاری ہوتے ہیں، تو پھر میں یوں سوچوں گا اس کا مطلب ہے کہ جنتیوں کو بھی اسی کی نہریں ملیں گی جس کے امام کے وجود سے چشمے جاری ہوتے ہیں، جنتی اہل بیت کے نزدیک جائیں گے۔ امام فرما رہے ہیں میرے وجود سے چشمے جاری ہوتے ہیں، کس چیز کے چشمے جاری ہوتے ہیں؟ آپ نے فوراً ایک آپ نے بات کہی، فرمایا علم کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ وہ جو جنتی ہے وہ جاہل ہوگا یا عالم ہوگا؟ اس سے علم کا چشمہ جاری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جاری ہونا چاہیے۔ اچھا، امیر المومنین کے وجود سے رزق کا چشمہ بھی جاری ہوتا ہے۔ یہ جو جنتی ہوگا یہ رزق کا چشمہ جاری کرے گا یا نہیں کرے گا؟ صحیح ہے۔ اب ذرا سا کلو ملتا ہے، یہ جو قرآن کریم بار بار کہتا ہے تجری من تحتها الانہار، وہ ایسی جنتوں میں ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ہم ان نہروں کو پانی سمجھ رہے ہیں اور بیٹھنے کی جگہ کو تخت سمجھ رہے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا میں وہ بلندی ہوں جس تک کوئی پرندہ پر نہیں مار پائے گا، اور مجھ سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ جو چشمے امیر المومنین کے وجود مقدس سے اس بلندی سے جاری ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جنتی تختوں پہ بیٹھ کے جاری کر رہے ہوں گے۔ اب آپ سوچیں گے امیر المومنین کے وجود سے کون سے چشمے جاری ہوتے ہیں؟ جنت یہ جگہ ہونی چاہیے، جنتی ایسے شخص کو ہونا چاہیے۔ ہم جنت اور جنتی سمجھ رہے ہیں فائیو سٹار ہوٹل کے اندر ریزیڈنٹ ایک عیاش، ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں۔ اور چونکہ جنت یہ سمجھتے ہیں تو دنیا کو کیا بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں؟ وہی جنت۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی بہت کمال ہے، بہت خوبصورت جنت بنا لے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو دیکھو اس نے دنیا میں جنت بنا لی، تاکہ جنت کی صحیح فکر نہیں کر پائے تو ہم غلط فکر کے پیچھے اتنے آگے چلے گئے۔ ہم مومنین فرما رہے ہیں کچھ اور سوچو۔ اب اگر ہم یہ سوچیں تو پھر ایک سوال آئے گا، پھر بہت سارے لوگوں کا جنت میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہے گا، اس کا کیا کیا جائے؟ اسی خاطر خدا نے اس جنت کو اس طرح بیان بھی نہیں کیا۔ چھوٹے ذہنوں کو اپنے ذہنوں کی جنتوں میں چھوڑ دیا۔ اب یہ اس کا کمال ہے کہ جب انسانوں کو جنت میں لے کے جائے گا تو وہ اتنا بڑا بنا دے گا کہ پھر وہ چھوٹی جنتوں کو مانگیں گے ہی نہیں، بڑی چیزوں کے اوپر سمجھ کے قائل ہو چکے ہوں گے۔ اس کی ایک مثال اور عرض کر دیتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے گا، ہم لوگوں کی زندگی کے اندر اب کتنی ہی باتیں میں اور آپ، میں آپ میرا جیسا آدمی کرتا رہے، صاف سی بات ہے اگر کوئی دن ایسا ہو جس میں مجھے 5 لاکھ روپے کمانے کو ملیں اور کوئی دن ایسا ہو جس میں 5 لاکھ کمانے کو نہ ملیں، تو کون سا دن خوشی کا ہے؟ جس دن کمانے کو ملے۔ بھائی دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو تو وہی 30 دن محنت کرنے کے بعد جس دن تنخواہ لیتے ہیں وہ خوشی کا دن بن جاتا ہے، جبکہ اس کے لیے 30 دن محنت کی تھی بیچارے نے، لیکن چونکہ اس دن ہاتھ میں آتا ہے تو اس دن خوشی کا ہو جاتا ہے، جبکہ اس دن کوئی خاص بات نہیں ہوئی ہے۔ ہم لوگ، ہم انسان ایسے ہیں۔ اچھا، اب اگر کوئی انسان اپنی اس انسانیت کے اصل کو پا لے، تو پھر ہم ایک اور عجیب چیز دیکھتے ہیں، وہ یہ کہ ہم لوگ ایسے ہیں کہ کوئی چیز مل جائے دنیا میں تو بہت خوش ہوتے ہیں، اس کو اپنے لیے عید کا دن سمجھنے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کچھ ایسے لوگ انسان ہیں کہ جو مرنے کے دن کو اپنی عید کا دن سمجھتے ہیں؟ ہم میں تو نہیں ہے، ہم میں تو نہیں ہے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی شہادتوں کے دنوں کو اپنی عید کے دن کہا ہے، اس دن کے لیے آرزوئیں کی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے مفہوم کو سمجھ لیا، یقین کے ساتھ سمجھ گئے۔ اچھا، یہ اتنے یقین کے ساتھ کیوں سمجھ گئے؟ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی کہنا علم کا فرق ہے، میں عرض کر رہا ہوں بہت سارے علم رکھنے والے اس یقین پہ نہیں آ پائیں۔ تو پھر ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے، بس آپ کی ذہنت تمام کروں، وہ یہ کہ ہم لوگوں اور ان لوگوں میں شاید جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، رابطے کا فرق ہے۔ جن چیزوں کو ہم کہانی کے طور پر تصور کے طور پہ دیکھتے ہیں، یہ لوگ تصور اور کہانی نہیں دیکھتے، صرف اور صرف حقیقت دیکھتے، اس سے کم کچھ نہیں دیکھتے. ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہو گئی ہیں یہ اس سے کم نہیں سمجھ پا رہے. میں آج ہی کہیں دیکھ رہا تھا کہ جب حضرت حجر ابن عدی کی شہادت ہونے لگی تو ان کے جسم پر بیڑیاں تھیں اور زنجیریں تھیں اور ان کو شہید کیا جا رہا تھا، ان کا سر جدا کیا جانے والا تھا، تو انہوں نے اپنے وصیت نامے میں کہا کہ یہ جو زنجیریں اور بیڑیاں میرے جسم پر ہیں ان کو علیحدہ نہ کرنا، میں خدا کے سامنے اسی حالت میں پہنچنا چاہتا ہوں. آپ یقین دیکھ رہے ہیں کتنا یقین ہے خدا کے سامنے پہنچنے کے اوپر، اس یقین کے اوپر ہیں اور کہہ رہے ہیں چونکہ یہ تو یقینی ہے کہ میں خدا کے سامنے پہنچنے والا ہوں، بس یہ زنجیریں مجھ سے جدا نہیں کرنا، میں چاہتا ہوں خدا کے سامنے اسی حالت میں پہنچوں. اور فرمایا کہ میرے جسم کے جو زخم اور ان میں سے جو خون بہے ان کو دھونا نہیں، میں چاہتا ہوں اسی زخمی بدن کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچوں. ان کو اتنا یقین ہے. ان لوگوں کے ساتھ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جو ہم لوگ کہانی سمجھتے ہیں، سنی سنائی پڑھی پڑھائی سمجھتے ہیں، ان لوگوں نے دیکھ لیا سب کچھ، مطمئن ہو. ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ میں دیکھ رہا تھا، اب آپ شاید اس واقعے کو ایک عجیب طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے پھر اس میں خواب انوالو ہو رہا ہے، خواب کا معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے بعض اوقات، بعض اوقات بہت چیزیں خراب ہوتی ہیں. تو مثلا بیان کرتے ہیں، ایک آدمی تھا ایران کے اندر، آیت اللہ قراتی نے اس کو بیان کیا ہے. آیت اللہ قراتی بہت 40 سال سے تو ٹی وی پہ درس دے رہے ہیں وہ، اور ایران میں بچہ بچہ ان کو جانتا ہے، متدین انسان بہت. تو جناب علی وہ بتانے لگے، کہنے لگے کہ وہ ایک بندہ خدا تھا، جوان تھا، شادی کرنا چاہ رہا تھا لیکن شادی بہت مشکل تھی، اور جہاں کہیں جاتا تھا مثلا کوئی کہتا تھا تمہارے پیسہ کم ہے، کوئی یہ کہتا تھا، کوئی وہ کہتا تھا. کہنے لگا ایک جگہ اس کا بڑا دل آیا کہ یہاں پہ میری شادی ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. تو کہنے لگا وہاں پہ گیا، جب اس نے سامنے رکھا تو اس کی لڑکی کے باپ نے کہا میں اپنی لڑکی سے پوچھتا ہوں. اس نے لڑکی نے پوچھا یہ کون ہے، بتایا کہ یہ اس کا باپ شہید ہو چکا ہے، یہ شہید کا بیٹا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ایسے بندے سے شادی نہیں کرنا چاہتی جس کا باپ زندہ نہ ہو، میں چاہتی ہوں کہ سسر کی محبت بھی مجھے ملے، میں ایسے گھر میں جانا چاہتی ہوں جہاں سسر ہو، اس کا باپ مر گیا، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. اس نے منع کر دیا. اس نے بھی آگے بتا دیا کہ میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ بندہ صحیح ہے لیکن اس کا باپ مر گیا ہے تو میں اس سے شادی نہیں کر رہی. تو کہنے لگا یہ بندہ خدا گھر واپس آیا، اس کے باپ کے شہید ہوا تھا جنگ کے زمانے میں، تو اس کی تصویر لگی ہوئی تھی، تو اس نے تصویر ہاتھ میں لے کے اپنے باپ سے کہا کہ تم شہید کیوں ہوئے تھے، تم شہید کر کے میرے لیے مشکل کر دی، دیکھو مجھ سے کوئی رشتہ نہیں کر رہا. سب کہتے ہیں یتیم کا بیٹا، یتیم کا بیٹا، یتیم ہم نہیں کرتے شادی. کہنے لگے تم شہید کیوں ہوئے تھے، زندہ رہتے کم سے کم میری شادی تو ہو جاتی. اپنے باپ سے اس نے گلہ کیا. تو کہنے لگا کہ میں جب یہ سب بول رہا تھا تو میں سو گیا. تو کہنے لگا جب میں سو گیا تو میرے باپ نظر آیا مجھے، اور میرے باپ نے آ کر کہا کہ بیٹا کیا میں اپنی خوشیوں کے لیے گیا تھا شہید ہونے کے لیے، کیا میں عیاشی کرنے گیا تھا شہید ہونے کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا میں تو دین کے نام پہ گیا تھا شہید ہونے کے لیے. پھر اس نے کہنے کا میں نے خواب میں دیکھا کہ ابھی جیسے اس کا باپ بات کر رہا ہے تو پیچھے سے آیت اللہ خمینی آ گئے اور ان کے ساتھ بہت سارے شہدا، سب ساتھ ساتھ آ گئے. اب کہنے کا میں نے دیکھا کہ سب شہید بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب امام جیسے ہی آیت اللہ خمینی آئے سارے شہید کھڑے ہو گئے، سارے شہدا کھڑے ہو گئے اور اس کا باپ بھی کھڑا ہو گیا. تو جب وہ اندر آئے تو انہوں نے سب کو کہا بیٹھ جاؤ. اس کے بعد اس سے آ کر کہا کہ تم اپنے باپ کو کیوں ڈانٹ رہے ہو، تمہارا باپ میرے فتوے بھی گیا تھا شہید ہونے کے لیے، تم مجھے ڈانٹو، یہ تو اپنے دین کی محبت میں گیا تھا نا، اگر تم کو ڈانٹنا ہے مجھے ڈانٹو، میں نے حکم دیا تھا کہ جاؤ شہید ہو دین کی خاطر. تو کہنے لگا میں بھی رونے لگا خواب میں کہ اب میں آیت اللہ خمینی کو کیا بولوں کہ بھائی آپ نے کیوں فتوا دیا تھا. تو تھوڑی دیر میں جب انہوں نے اس طرح کی بات کی، کہنے لگا میں خاموش ہو گیا، میں رونے لگا خواب میں. تو انہوں نے ایک اور آدمی کو، وہ بھی شہید تھا، آیت اللہ خمینی نے ایک اور بندے کو اشارہ کیا، وہ بھی شہید تھا، اس سے کہا تم اپنی بیٹی کی شادی اس بندے سے کرو. تو وہ جو شہید تھا دوسرا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا سرکار میں بالکل کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد کہا کہ اس کو ایڈریس بتاؤ، اس شہید سے کہا اس کو ایڈریس بتاؤ اس لڑکے کو. تو خواب میں اس نے ایک ایڈریس بتایا کہ تم جاؤ میرا گھر اس محلے میں ہے. کہنے لگا میں سو کے جب اٹھا تو مجھے ایڈریس یاد تھا. کہنے لگا میں سوچنے لگا کہ یہ خواب ہے, اس پہ عمل کروں یا نہیں کروں, کہ میں کسی کے ایڈریس پہ جاؤں وہ کہیں گے پاگل ہو کیوں آئے ہو بھائی یہاں پہ. اچھا اب یہ بھی تو نہیں پتا کہ اس گھر پہ کوئی لڑکی ہے بھی یا نہیں ہے. تو کہنے لگا میں نے سوچا اپنے ذہن میں کہ بھائی میرا باپ شہید ہوا تھا, بالآخر کوئی مذاق تھوڑی ہے, اگر وہ خود خواب میں آئے تو اللہ خمینی خواب میں آئے, اس طرح کی باتیں ہوئیں, یہ کوئی ڈرامہ تھوڑی ہو سکتا ہے, پھر یہ ایڈریس میں تھوڑی جانتا تھا, تو ایڈریس انہوں نے ہی بتایا مجھے. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ بھائی ایسا ایک معاملہ ہے, وہ تو ایڈریس بتا رہا ہے, ہمارے والد اس کو کہا ہے کہ تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا میں, ایک اور شہید نے کہا. تو اس کی ماں نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا, ہم کل جائیں گے. کہنے لگے کل پھر تردد کرنے لگے, جائیں نہیں جائیں نہیں جائیں. پھر کہنے لگے شام ہوئی تو میں نے کہا نہیں اب چلنا چاہیے, بہت ہو گئی, اب اس سے زیادہ ہم نہیں بیٹھ سکتے, ہم کب تک ایسے بیٹھے رہیں گے. تو کہنے ہم اس ایڈریس کے اوپر گئے, پہلی دفعہ زندگی میں اس ایڈریس کے اوپر گئے. جیسے اس ایڈریس کے اوپر کھٹکھٹایا, دیکھا وہ گھر پورا تیار. انہوں نے دروازہ کھولا, انہوں نے کہا بھائی بسم اللہ, ہم تو صبح سے انتظار کر رہے ہیں آپ لوگوں کا, آپ اتنی دیر سے آئے آپ لوگ. اس نے کہا بھائی کیا آپ لوگ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کہا کل سے, کل رات شہید آیا خواب میں, اس نے کہا ہے کہ فلاں بندہ آئے گا, اس سے شادی کرنی ہے, بیٹی تیار ہے. بالکل جنہوں نے یہ سب دیکھ لیا ہو وہ آخرت سے ڈریں گے؟ جنہوں نے اس طرح کی چیزیں دیکھ لی ہوں وہ آخرت کے لیے اجنبی ہیں؟ یہ ہمارا ان کا فرق ہے. وہ رابطے میں ہیں, ہم رابطے میں نہیں ہیں. اچھا ہم کیوں رابطے میں نہیں ہیں؟ ہم اس دنیا سے رابطے میں, اس خاطر ان سے رابطے میں نہیں ہیں. جو اس دنیا کے ساتھ رابطے میں زیادہ رہتا ہے وہ اس دنیا کے ساتھ پھر رابطہ نہیں کرتا. اگر ہم اس دنیا میں زہد کرتے, نہ کہ دنیا میں نہیں رہتے, دنیا میں رہتے دنیا کے اوپر مرتے نہیں, تو ہمارا بھی رابطہ ہوتا. پھر وہاں اگر ہمارا بھی رابطہ ہوتا تو ہم بھی اہل بصیرت ہوتے, ہم بھی اہل نظر ہوتے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مجھ جیسے آدمی کو یہ کرنا چاہیے, دنیا میں تو رہوں, دنیا میں مروں نہیں, کم از کم دنیا کی خاطر اصول نہ توڑوں, دنیا کی خاطر اپنے آپ کو ایک لفظ میں گندا نہ کرو, صاف رہو. دنیا کے بارے میں کہتے ہیں یہ کوئلے کی کان ہے, کوئلے کی کان سے سیاہ ہوئے بغیر نکلنا مشکل کام ہے, یہی امتحان ہے. ہم اس امتحان کے اندر ہیں, ہمیں اس کان میں بیٹھنا بھی ہے, یہاں سے گزرنا بھی ہے, لیکن اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرنا ہے. یہ ہماری زندگی ہے ساری. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اصول بنائیں اپنی زندگی کے اندر, اصولوں پہ سمجھوتے نہ کریں, آخرت کو بچا لیں اصولوں کے ذریعے سے. مثلاً کیا اصول بنائیں؟ چھوٹے چھوٹے اصول بنائیں. مثلاً اصول بنائیں میں نے جھوٹ نہیں بولنا, سادہ سا, کسی صورت میں نہیں جھوٹوں. اصول بنائیں میں کسی کے ساتھ کبھی بھی مثال کے طور پر مکاری نہیں کروں گا, چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان ہونے دیں. اب اگر ہم رابطے میں ہوں گے تو یہ کام ہمارے لیے بہت آسان ہوگا. اگر کوئی خدا پہ واقع یقین رکھتا ہو تو دنیا کا نقصان اسے تنگ کرے گا؟ اسے نہیں ہوتا ایسا. بس یہ مشکل ہے. میرا اپنا خیال ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے, وہ یہ کہ جتنا زیادہ ہمارا دل سے ان حقائق کے ساتھ رابطہ بڑھتا رہے گا, نہ کہ صرف نماز پڑھتے ہیں, نمازیں ہم 100 رکعت ڈیلی پڑھ لیں, کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا اگر دل جڑے ہوئے نہیں ہوں گے. بہت ساری زیارتیں, بہت ساری دعائیں ہم لوگ رٹی بھی پڑھتے ہیں, ان میں طلب نہیں ہوتی. اگر ہم واقعی دل سے ان سے رابطے میں رہیں. ایک بندے خدا جمعے کی نماز کے بعد میرے پاس آیا, اس نے واقعی بہت اچھا کام کیا. اس نے آ کر مجھ سے کہی جو آپ اتنا کہتے ہیں دل سے مانگو دل سے مانگو, یہ دل سے مانگتے کیسے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ واقعی ایک مسئلہ ہے. بہت ساری چیزیں ہم الفاظ سنتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. تو مثلا مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے, میں سوچتا ہوں کہ مثلا دل سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ بیٹھے ہیں سامنے میں آپ سے بات کروں, تو میں ایک انسان سے جیتے جاگتے انسان سے بات کر رہا ہوں جس کے اندر کچھ طاقت ہے کچھ کمزوری ہے سب کچھ ہے. جب میں خدا سے بات کرتا ہوں تو ایسے ہی ہوتا ہے؟ نہیں، ہم غائب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کو حاضر نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. اصل جب ہم وقت کے امام سے گفتگو کرتے ہیں تو زندہ جیتا جاگتا سمجھ کے کرتا ہے. اگر ہم زندہ جیتا جاگتا سمجھ کے کرے تو ہم زیارتیں پڑھتے وقت کسی اور طرح کھڑے ہوتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے دوستوں کا زیارت پڑھتے وقت کھڑے ہونے کا انداز یہ بتاتا ہے کہ کوئی گفتگو نہیں کر رہے، یہ رٹی رٹائی جملے کہہ رہے ہیں، سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں، زیارت نہیں پڑھتے. یہ ہم لوگوں کا ان کا فرق. بس جتنا ہمارا وہ دل جڑتا چلا جائے گا، جتنا ہم اس رابطے کے اوپر محنت کرتے چلے جائیں گے، ہماری روح تبدیل ہوتی چلی جائے گی، ہمارے اندر نکھار آتا چلا جائے گا. تو اس کے لیے کیا کریں؟ جو سمجھ میں آتا ہے وہ اب جیسے اس بات کو بالکل آخر تک لاتے ہوئے، مجھے کہ کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جیسے انسان اکیلا ہوتا ہے، صرف خدا کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ وقت ہر روز زندگی میں ایسا چاہیے، صرف خدا کے ساتھ ہو اور خدا کو حاضر سمجھ کے. جو ہم لوگ جملہ بہت زیادہ کہتے ہیں حلف ناموں کے اندر ہوتا ہے، خدا کو حاضر اور ناظر جان کر کہہ رہا ہوں. میرا اپنے خیال ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو کچھ ہی لوگوں کو ملتی ہے کہ وہ خدا کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ خدا کو غائب نعوذ باللہ کچھ اور سمجھتے ہیں. بہت کم انسان ہیں جو خدا کو حاضر اور ناظر جانتے ہیں. تو ہم بس اسی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم جانیں گے تو کیا ہوگا؟ بہت ساری مشکلات ہماری حل ہو جائیں گی. بات بات پہ نہیں گھبرائیں گے، خدا کی طاقت پہ، خدا کی قدرت کے اوپر بھروسہ کریں گے. خدا کی قدرت ہے، دنیا خدا کے ہاتھ میں، جانا کہاں جائے. انشاءاللہ ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے یہ دنیا بہت تیزی سے، حتیٰ اپنے سائنسی حقائق کے ذریعے سے دین کو سمجھے گی. بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ یہ دنیا سائنسی حقائق سے بھی دین کو سمجھے گی. بھائی سے تو سمجھیں گے ہی انشاءاللہ، بس صرف مشکل یہ رہ جائے گی کہ جو لوگ سمجھ جائیں گے وہ واقعاً کنیکٹ ہو جائیں گے. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر غفلت میں زندگی گزر گئی تو پھر ہم اچھی جگہ نہیں پہنچ پائیں گے. پروردگار نے ہم لوگوں کے اوپر ایک لطف کیا ہے اہل بیت اطہار کے ذریعے سے، ہمیں موقع نصیب کر دی. انہوں نے ہمیں ایسی تعلیمات دے دی جس میں زندگی کے ہر پہلو میں کہیں نہ کہیں ان کا ذکر آ جائے. تو اگر کوئی اس کو رسم کہے تو رسم اچھی ہے، چہلوم پہ ہی مجلس کرو، برسی پہ مجلس کرو، یہ رسم. اگر کوئی کہے رسم ہے تو رسم بھی اچھی ہے، رسم بھی اچھی ہے. کم سے کم ان کا ذکر تو ہو جائے، ان کا دین کا ذکر ہو. اور بس اتنا سا کر لیں جب آپ یہاں پر آئیں اور یہاں سے جائیں، تھوڑا سا سیکھ کے جائیں، کچھ کرنے کا ارادہ کر کے جائیں. جیسے آئے ویسے نہ جائیں، کچھ ہو کے احترام ہو. الحمدللہ رب العالمین، خدا تعالیٰ نے سید الشہداء کے ذکر میں بڑی برکتیں رکھی. اگر صرف اتنا کر لیں کہ اس بات کو احساس کرنا شروع کر لیں. ہم لوگ الحمدللہ دعائیں بہت اچھی کر رہے ہیں، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم البرود، یا اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. ایلیجبل بننا پڑے گا، اس کی قابلیت ایجاد کرنی پڑے گی. سید الشہداء کا جن لوگوں نے ساتھ دیا تھا انہوں نے ظاہر قربانیاں دی. یہ کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو سید الشہداء کے ساتھ کربلا میں تھے وہ اتنے زیادہ مطمئن تھے. آپ نے اور میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی جھوٹے راوی سے بھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے عاشور کے دن امام حسین سے شکوا کیا ہو، جھوٹے راوی نے بھی نہیں کہا. جتنے بھی الزام لگانے والے ہیں پتہ نہیں کتنے الزام لگا دیتے اگر ایک جھوٹی روایت بھی ہوتی. کسی جھوٹے نے بھی نہیں کہا کہ جو سید الشہداء کے ساتھ تھے انہوں نے امام حسین سے کوئی شکوا کیا. سب مطمئن تھے، سب کے سب قانع مطمئن. نہ صرف قانع اور مطمئن تھے بلکہ خوش تھے، خوش تھے. کس بات کے اوپر خوش تھے؟ اس بات پہ خوش تھے کہ گردنیں کٹنے والی ہیں، اس بات پہ خوش تھے کہ ہم لوگوں کے جسم پامال ہونے والے، ہمارے جسموں کے اوپر چھڑیاں چلنے والی ہیں، اس پہ خوش تھے. آپ نے اور ہم نے یقیناً سنا ہوگا کس طریقے سے سید الشہداء کے وہ سیاہ فام غلام دشمن پہ حملہ کرتے تھے اور کہتے تھے اب آؤ حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو، لپک لپک کے موت کی آرزو کر رہے تھے. اور عاشور کے دن زہر سے کچھ پہلے سید الشہداء کو یہ جملہ ارشاد فرمانا پڑا کہ اے مجاہدو، موت کے لیے اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ تھوڑا رکو، تھوڑا رکو. یہ تو تھے وہ جن کو ہم امتی کہتے ہیں، جو امام حسین کی امت میں تھے، اور جو امام حسین کی اولاد میں تھے وہ کیسے تھے؟ ہم لوگوں کو شاید جس طرح بھی جنت کے بارے میں عرض ہوا کہ جنت کے بارے میں ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا، ہمیں لگتا ہے جیسے مصائب کے بارے میں بھی ہمیں کسی اور طرح بھی دیکھنا پڑے گا. ہم لوگ بار بار یہ کہتے ہیں حضرت علی اکبر گئے اور سید الشہداء نے فرمایا کہ علی اکبر میں تمہیں نہیں بھیجتا، اور سید الشہداء تڑپ رہے تھے، یقیناً تڑپ رہے تھے، لیکن ذرا کوئی پوچھے علی اکبر کے دل پہ کیا گزر رہی تھی. کیوں اس عنوان سے کہہ رہا ہوں، آپ خود تصور فرمائیے. صحیح ہے کہ بوڑھا باپ جب جوان کو بھیجتا ہے تو اس کے دل پہ بہت سخت گزر رہا ہوتا ہے، لیکن ذرا اس بیٹے سے پوچھو جو اپنے بوڑھے باپ کو ان دشمنوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوں. علی اکبر ایک طرف سے دشمنوں سے لڑنے جاتے تھے، چاہتے تھے کہ شہید ہو جائیں چونکہ شہادت اعلیٰ من الاسد، دوسری طرف سے دیکھتے تھے کہ میں تو چلا جاؤں گا، میرے باپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. سید الشہداء نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھنا، یہ امام حسین کی خواہش تو تھی یا علی اکبر کی خواہش بھی ہوگی کہ آخری دفعہ اپنے باپ کو دیکھ لوں. اب مجھے نہیں معلوم جب حضرت علی اکبر زمین پر گرے تو انہوں نے باپ کو بلایا بھی یا نہیں بلایا. نہیں معلوم اگر کوئی علی اکبر سے پوچھتا کہ بیٹا تمہارا باپ آئے یا نہ آئے تو شاید علی اکبر کہتے مت بلاؤ میرے باپ کو، اتنی سختیاں مت دو. وہ جوان بھی تو اپنے باپ کے لیے سوچ رہا تھا. لہذا جتنے بھی سید الشہداء کے بارے میں ہم لوگ مصائب بیان کرتے ہیں، ہم اس طرف سے بیان کرتے ہیں، جب کوئی علی اکبر سے پوچھے کہ علی اکبر تم اپنے سینے کے زخم باپ کو دکھانا چاہتے تھے یا نہیں چاہتے تھے، تو کچھ نہیں چاہتے ہوں گے. اب یہ کتنا بڑا مرحلہ تھا کہ علی اکبر زمین پر گرے اور سید الشہداء وہاں پہنچ گئے. نہیں معلوم علی اکبر نے دیکھا کہ میرا باپ یہاں تک آیا، لیکن قطعاً یوں احساس ہوتا ہے علی اکبر نے تو دیکھا یا نہ دیکھا، لیکن ایک اور دل نے دیکھا جو حسین کی چاہت میں علی اکبر سے کم نہیں تھا، اور وہ بی بی زینب کبرا کا دل تھا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا کہ میرا بوڑھا بھائی اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر آیا ہے، تو امام حسین کے غم کو اتنا احساس کیا کہ گویا خیمے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی اور فرمایا کہ بھیا میں آؤں علی اکبر کا لاشا اٹھا. أنا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے خدایا ان کے ذکر کے صدقے میں، ان کی قربانیوں کے صدقے میں ہمارے دلوں کو ان کی نورانیت سے منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، خدایا اس پرآشوب دنیا میں رہتے ہوئے ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. اے خدایا، کچھ مرحومین کے لیے مجلس منعقد ہوئی تو جو سید الشہداء کی قربانیوں کا واسطہ ان مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ان کے اخروی درجات میں مزید اضافہ فرما. پاک پروردگار، ان کے تمام اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خدایا، تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی عظمت کا، جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، دشمن کے سامنے جہاد میں مشغول ہیں، ان تمام مجاہدوں کو، زندانیوں، اسرا کو فتح و نصرت نصیب فرما. خدایا، بالاخص یمن کے مظلوم مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرما. خدایا، دعائیں تیری حجت کے لیے، تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، قرآن کریم کا واسطہ، سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تمام مرحومین کے لیے.